السلام علیکم سامعین، اس وقت یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں اور پاکستان میں شام کے 7. شہناز عزیز حاضر ہے آپ کی دنیا کے پہلے شو کے ساتھ. سب سے پہلے آج کی اہم خبروں کی کچھ سرخیاں بتا دوں. پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی کل جماعتی کانفرنس 26 جون کو اسلام آباد میں طے ہونا طے پائی ہے. مولانا فضل الرحمان کی میزبانی میں ہونے والی اس اے پی سی میں کیا اپوزیشن جماعتیں حکومت مخالف کسی تحریک پر اتفاق کر پائیں گی، اس کا ہم تجزیہ بھی کریں گے. امریکہ نے مذہبی آزادی سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال روکا جائے. بھارت نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ اس سالانہ رپورٹ کو رد کر دیا ہے، جس میں بھارت میں مسلمان اقلیتوں کے خلاف پرتشدد حملوں کو روکنے کے لیے بھارتی حکومت کی اہلیت پر سوال اٹھائے گئے ہیں. اس بارے میں بھی ایک تفصیلی ڈسکشن ہم کچھ دیر میں کریں گے. قطر کے امیر پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے ہیں. قطر اور پاکستان کے درمیان معلومات کے تبادلے اور کئی چیزوں کے سے متعلق 3 مفاہم متوں کی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں. اور بین الاقوامی خبروں میں افغانستان میں حکومت اور حزب اختلاف کے سینئر لیڈروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر افغان دھڑوں کے درمیان دیرپا امن مذاکرات کو فوری طور پر شروع کرانے میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والی بات چیت میں کامیابی نہیں ہوتی تو ملک میں جارحیت جاری رہے گی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے مجوزہ چھاپوں کو 2-1 ہفتوں کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے ہفتے کی سہپہر اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ڈیموکریٹس کی درخواست پر انہوں نے غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی ہے. انہوں نے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران پر بڑی پابندیاں عائد کر رہے ہیں جن کا آغاز آئندہ ہفتے سے ہوگا. صدر نے ایران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان ایک ٹویٹ میں کیا، لیکن انہوں نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں. اور آپ کے پسندیدہ موضوع یعنی کرکٹ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 309 رنز کا ہدف دے دیا ہے. پاکستان مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 308 رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا. حارث سہیل نے سب سے زیادہ 89 رنز بنائے، جبکہ 69 رنز کے ساتھ بابر اعظم کا اسکور دوسرے نمبر پر رہا. تو یہ تھیں اس وقت کی ہیڈ لائنز. تو سامعین، اب چلتے ہیں آج کے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ موضوع ہے پاکستان میں حزب اختلاف کی کل جماعتوں کی کانفرنس کا جو 26 جون کو اسلام آباد میں ہونا طے پائی ہے. مولانا فضل الرحمان کی میزبانی میں ہونے والی اس اے پی سی میں کون سی جماعتیں شرکت کر رہی ہیں، کون سی نہیں کر رہی. اسلام آباد میں ہمارے نمائندے علی فرقان نے حزب مخالف کی جماعتوں کے درمیان پائے جانے والی مشترک امور اور اختلافات کا جائزہ لیا ہے. پہلے ان کی رپورٹ سنتے ہیں اور اس پر تفصیلی ڈسکشن.
پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کی میزبانی میں رمضان کے آخری عشرے میں ہونے والی اپوزیشن رہنماؤں کی افطار پارٹی میں یہ طے پایا تھا کہ حکومت مخالف مشترکہ حکمت عملی کے لیے آئندہ ماہ اے پی سی بلائی جائے گی، جس کی میزبانی مولانا فضل الرحمان کریں گے. اطلاعات کے مطابق اس اے پی سی میں حزب مخالف تمام جماعتیں شریک ہوں گی، جن میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، نیشنل پارٹی کے حاصل بزنجو، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی، عوامی نیشنل پارٹی کے اسفند یار ولی، قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیر پاؤ، جماعت اسلامی کے سراج الحق اور متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتیں شریک ہوں گی. حکومت کے ناراض اتحادی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل بھی اے پی سی میں شامل ہوں گے اور اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننے یا نہ بننے کا حتمی فیصلہ کریں گے. اپوزیشن جماعتوں کے اس بڑے اکٹھ کا مقصد حکومت مخالف مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہے، جس کے ایجنڈے میں اسلام آباد لاک ڈاؤن سمیت حزب مخالف تحریک کا روڈ میپ تیار کرنا ہے. اے پی سی میں چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر بھی غور کیا جائے گا. اپوزیشن کے اس مشترکہ اجلاس میں قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے حوالے سے بھی حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوگا. اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مختلف معاملات پر اتفاق رائے نہیں پایا جاتا. اسی بنا پر چھوٹی جماعتیں تذبذب کا شکار ہیں کہ وہ اپنا وزن کس طرف ڈالیں. حزب اختلاف کی جماعتوں میں احتجاجی تحریک کے بنیادی نکات پر بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے. حکومت کا خاتمہ، ان ہاؤس تبدیلی یا نئے الیکشن، اپوزیشن کی جماعتیں ان پر اپنا اپنا موقف رکھتی ہیں. مولانا فضل الرحمان حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ موجودہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار طلعت حسین کہتے ہیں کہ اے پی سی کا ہونا اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں مصالحت اور مفاہمت کی پالیسی سے آگے کا سوچ رہی ہیں۔ ان کی نظر میں آصف زرداری کی گرفتاری، نواز شریف اور خواجہ سعد رفیق کی ضمانت کی منسوخی کے تناظر میں یہ ایک سنجیدہ پیش رفت ثابت ہوگی۔
اب مصالحت کی جو پالیسی ہے اور مفاہمت کی جو پالیسی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا آخری نقطہ جو ہے وہ آ گیا ہے، جس کا اظہار کل مریم نواز کی پریس کانفرنس میں بڑے واضح انداز سے کیا گیا۔ تو اس میں جو تین جماعتیں ہیں وہ تو آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہوئی نظر آئیں گی۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے طلعت حسین نے کہا کہ اپوزیشن کی جماعتیں اگرچہ کسی ایک نقطے پر مشترکہ کھڑی نہیں ہو پائیں گی، تاہم تمام جماعتیں اپنی اپنی حکمت عملی اور ترجیحات کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔
مجھے لگتا ہے رینج آف ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئے گی، ایک طرف سے پارلیمان کے اندر شور شرابہ زیادہ نظر آئے گا، حکومت کی ٹانگ کھینچنے کی اور اس کو شرمندہ کرنے کی اسٹریٹجی جو ہے اس کے اندر آپ کو تلتی نظر آئے گی، دوسرا اسٹریٹ بھی آپ کو گرم نظر آئے گی۔ میرا نہیں خیال کہ کسی ایک نقطے کے اوپر آپ کو تمام جماعتیں کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، رینج آف ایکٹیویٹی وہ کریں گے۔
مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف قائد حزب اختلاف ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے ساتھ جڑے کچھ پہلو ان کے بطور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ شہباز شریف موجودہ حالات میں جارحانہ حکمت عملی اپنانے سے گریزہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کی دختر اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اپنے چچا سے دوری اختیار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کے قریب ہو رہی ہیں۔ تاہم اے پی سی میں اپوزیشن اتحاد کی قیادت کا فیصلہ ایک مارکے سے کم نہیں ہوگا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
تو زمین یہ تھی رپورٹ۔ ہمارے ساتھ اس وقت کچھ ہمارے مہمان موجود ہیں اسی پیش رفت پر گفتگو کرنے کے لیے۔ لیفٹنٹ جنرل امجد شعیب صاحب ماہر تجزیہ کار ہیں دفاعی امور کے اور سیاسی امور کے۔ راجہ ظفر الحق صاحب سینٹ میں حزب اختلاف کے لیڈر ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ سابق سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب جو ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے پروگراموں میں اکثر آپ ان کو سنتے ہیں۔ پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب بھی سابق سینیٹر ہیں، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور جیسا کہ کئی لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اے پی سی کے اجلاس میں شریک نہیں ہو رہی، تو ان سب سے ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں شعیب صاحب آپ سے کہتی ہوں، امجد شعیب صاحب سے، کہ وہ شروع کریں کہ آپ کو کیا امکانات نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے شور ویسے بہت سننے میں آ رہا ہے، اگر یہ امجد شعیب صاحب کے فون میں ہے تو یاسمین کیا ہم ان کو دوبارہ فون کر سکتے ہیں؟
جی جی، میں، میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟
نہیں، وہ ٹھیک، امجد شعیب صاحب کا فون ٹھیک ہے، دوسرے فون میں شور ہے بہت، دوبارہ کر لیجیے۔ جی شعیب صاحب، وہ میرے خیال ظفر جی، تو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے کہ کیا امکانات ہیں، کیونکہ ایک طرف سے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ ایوان کی کاروائی چلانے پر حکومت کے ساتھ مختلف امور پر اتفاق رائے ہوا ہے اور اب دونوں جانب سے بات سنی جائے گی، تو اس میں کس حد تک مصالحت کے امکان اور بہت زیادہ مخالفت کے امکانات نظر آتے ہیں اے پی سی کے اجلاس میں؟
دیکھیے، جو صورت حال ابھی ہے اس میں اور پہلی صورت حال میں، آپ دیکھیے تین سٹیجز میں یہ ڈیولپ ہوئی ہیں۔ جب الیکشن ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد ریگنگ کے الزامات لگے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے علاوہ باقی تمام پارٹیز جو ہیں وہ تیار تھیں کہ پارلیمنٹ میں جایا جائے، حلف اٹھایا جائے، لیکن مولانا اس وقت بھی سب کچھ طے محض کرنے سے گزر گئے، لیکن دوسری پارٹیز نے مولانا کی بات نہیں سنی، ان کو پذیرائی نہیں ہوئی، کیونکہ مولانا اپنے بھی ایک سیٹ ہار چکے تھے، جس نے یعنی خود اپنے لیے بھی وہ ایک سیٹ نہ بنا سکے، تو وہ تل ملا رہے تھے۔ بہرحال وہ صورت پہلی تھی جہاں مولانا کو ڈسکارڈ کر دیا گیا۔ پھر دوسری پوزیشن آئی جب کہ نون لیگ میں پرابلمز آئیں، یا نواز شریف کو سزا ہوئی اور پھر بعد میں زرداری صاحب کا قصہ چڑھا، تو اب وہ صورت حال تھی جہاں یہ اپنے کرپشن پکڑے جانے کے اوپر تل ملا رہے تھے اور اس وقت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بار بار کبھی کہتے تھے کہ یہ اٹھارہویں ترمیم کو خطرہ ہے، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، ہماری لاشوں پہ جائے گی اٹھارہویں ترمیم، حالانکہ اٹھارہویں ترمیم کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے پریزیڈینشیل رول کا شور مچا دیا کہ جی پریزیڈینشیل، پھر سندھ کارڈ، یعنی اس وقت ان کو ایشو مل نہیں رہا تھا لیکن تل ملا رہے تھے۔ اور میاں صاحب بھی دوسری طرف کبھی جمہوریت بچاؤ اور کبھی ووٹ کو عزت دو اور اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے۔ پھر پھر تیسری سٹیج آئی جب حکومت نے بجٹ دیا اور اس میں مہنگائی اور یہ پچھلے دنوں جو پرابلمز آنی شروع ہوئی, تو یہ ایک ایشو پھر اپوزیشن کے ہاتھ میں آ گیا. یہاں ان کو اس چیز کا میرا خیال کانفیڈنس ہے کہ مہنگائی کے اوپر وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکیں گے اور حکومت کے اوپر پریشر لگا سکیں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان تینوں پارٹیز کی اپنی اپنی سوچ ہے اور تینوں میں ایک دوسرے پر اعتماد کا بھی فقدان ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ مولانا وقت پہ آ کے تو بیک سٹیبنگ کرتے رہے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے مشرف کے دور میں بھی بیچ کیا, وہ جو خاک جمہوریت سائن ہوا سب کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد بھی یہاں آ کے تو انہوں نے ریزگنیشن نہیں دیے جبکہ باقی پارٹیز تیار تھیں دینے کے لیے. اسی طرح جو وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھا کہ این آر او کا قصہ مشرف کے دور میں آیا تو پیپلز پارٹی ڈچ کر گئی باقی لوگوں کو, حالانکہ طے ہوا تھا ان کا آپس میں کہ ہم مل کے کام کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ, لیکن پیپلز پارٹی نے سولو فلائٹ لی اور این آر او لے لیا. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو سب کو اندر پتا ہے کہ جس جس کو اپنا مقصد کہیں حل ہوتا نظر آیا وہ ادھر بھاگ جائے گا اور باقی کے دیکھتے رہ جائیں گے. تو ایک فقدان ہے کانفیڈنس کا آپس میں, ان کے اعتماد کا فقدان بھی ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں ہیں جو وارن کر رہی ہیں بلاول کو کہ بلاول تم محتاط رہو, نون لیگ کے اپنے مفادات ہیں وہ تم لوگوں کو یوز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی کیونکہ اس سے پہلے جب زرداری صاحب نے بڑی کوشش کی تھی نون لیگ کو ساتھ ملانے کی, فورین سے بجانے کی باتیں ہوئی ہیں, وہ تو میاں صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا, کھانا ان کو ان کے لیے کیا تھا وہ بھی کینسل کر دیا. تو آپس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ جیسے جیسے جس کے مفادات ہوتے ہیں وہ اس وقت ایک سولو فلائٹ لے لیتا ہے. تو ایک تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس سے مجھے شک ہے کہ یہ آپس میں اس طرح اعتماد کے فقدان کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی مہنگائی کے اوپر کوئی ایسی تحریک نہیں چلی جس سے حکومت کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہوا ہو. مہنگائی کے اوپر مظاہرے شظاہرے ہوئے ہیں, لیکن جو یہاں پہ تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں وہ لازماً مذہب کے نام پہ ہوئی ہیں یا پھر یہ عدالتوں کے نام پہ کہ جی جوڈیشل سسٹم بحال کرنا ہے اس کو پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ہائی جیک کیا.
تو ہم امجد شعیب صاحب اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے اس پہ, لیکن ہمارے ساتھ جو اور مہمان ہیں ان میں سابق سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب ہیں جو کہ جماعت اسلامی کے ہیں. سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی کس وجہ سے, اس کے کیا تحفظات ہیں کہ وہ اے پی سی کے اجلاس میں شامل نہیں ہو رہے؟
اصل میں ہم اس وقت کے جو معاشی مسائل ہیں اس میں صرف موجودہ حکومت نہیں ماضی کی حکومتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں
جی.
اور اس پیشی میں وہ سبھی جماعتیں شامل ہوں گی. اس سے ہم نہیں سمجھتے کہ قوم کا معاشی مسئلہ اس اے پی سی سے حل ہوگا. صرف حکومت کی تبدیلی ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے, قوم کے معاشی مسائل, ملک کے معاشی مسائل, اس کا حل چاہیے. اس کے لیے دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے. قوم فیصلہ کرے گی اور وہ لوگ جو پہلے سے کرپشن میں ملوث ہیں اور ان کی وجہ سے مسائل بنتے چلے آ رہے ہیں وہ مسئلہ حل کرنا چاہیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس لیے اس اے پی سی سے ہم نے شرکت اس اے پی سی میں شرکت سے ہم نے معذرت کر دی.
تو آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کو آپ اہل سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دیانتدار حکومت ہے اور وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟
نہیں, اس لیے آج بھی ہمارا فیصل آباد میں پروگرام ہو رہا ہے اس حکومت کے خلاف اور بالخصوص اس بجٹ کے خلاف. اور بجٹ سے پہلے انہوں نے جو معاشی حکمت عملی اختیار کی, آئی ایم ایف کے ساتھ رابطے, اور عمران خان نے ماضی میں ہی بار بار اعلان کیا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے اور پھر قرضے لیتے رہے. اور اس سے پہلے 16 جون کو لاہور میں پروگرام تھا اور 30 جون کو انشاءاللہ کراچی میں پروگرام ہوگا. جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے اپنے طور پہ اس حکومت اور حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں کے خلاف اپنی تحریک چلا رہی ہے.
اچھا پروفیسر صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ اور کون سی حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں جو اس موقف میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یعنی جماعت آپ لوگوں کا, ایسے بھی کچھ لوگوں کا اتحاد ہے جو کہ نہیں جانا چاہتے حکومت کے خلاف اس کانفرنس میں؟
یہ مجھے اس وقت تک تو معلوم نہیں کہ دوسری کن جماعتوں نے اس کا وہ کیا ہے. اپوزیشن کی جماعتیں تو اس پہ اکٹھی ہو رہی ہیں, لیکن حقیقت میں اپوزیشن بھی ایک پیج پہ نہیں ہے, اور آج بھی ٹویٹ بھی ہو رہے ہیں اور پیغامات بھی مل رہے ہیں. ایک پیغام میں یہ بتایا گیا کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں بلاول بھٹو کو کہ آپ مسلم لیگ نون سے اور شریف فیملی سے محتاط رہیں, اور اسی طریقے سے پھر مسلم لیگ نون کا بھی ان پہ اعتماد نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بیچ میں رابطے کرتے رہے ہیں, کبھی ملا لیتے ہیں اور کبھی پھر وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپوزیشن کی جماعتیں, آپ کا سوال جو ہے کہ اور کون سی جماعتیں ہیں ہماری موقف سے, اس موقف پہ تو سب کے اتفاق ہے, لیکن آپس میں بھی ایک دوسرے پہ اعتبار اپوزیشن کی جماعتوں کا نہیں ہے.
تو امجد شعیب صاحب, آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ ظاہر ہے کہ اس وقت قیادت جو دو بڑی جماعتیں ہیں اس بے اختلاف کی, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, دونوں کے نوجوان یعنی ایک حد تک ناتجربہ کار ہاتھوں میں ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال مختلف ہوتی, یعنی بجائے ان دونوں کے یہ قیادت کا اس وقت فرض اگر سینئر کے قیادت کو دیا جاتا, تو کیا صورتحال مختلف ہوتی اور زیادہ مضبوط اتحاد بن سکتا تھا؟
تھوڑا بہت ان لوگوں کا کہہ سکتے ہیں کہ امپیکٹ پڑتا ہے, جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تھوڑی بہت فالوئنگ موجود ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ کرپشن کے معاملات ان کے اتنے زیادہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں, پبلک میں ڈبیٹ ہو چکی ہے, لوگ سوالات کرتے ہیں. اب وہ ان کا جو پرانا ہول تھا وہ اس طرح کا رہا نہیں, اور یہ جو نئی قیادت ہے ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. اس کا دو آبزرویشن جو لوگ عموماً آبجیکشن کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی یہ دونوں یا تینوں, آپ سے حمزہ بھی دے لیں, یہ بھی ان لوگوں کے ٹریڈینشل ہے کیا, اور یہ کہ یہ ان خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں, ایک نواز شریف کے گھر میں پیدا ہو گئی بچی اور دوسرے جو وہ زرداری کے گھر میں پیدا ہو گیا, اس کے علاوہ کیا پورے 100 لوگوں میں کسی کا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے, کسی کے بچے کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں, یا کسی کے پاس وی این نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ اس چیز سے بات کرتے ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ان دونوں لڑکوں کی یا جو حمزہ وغیرہ بھی, ان کی جو گرومنگ ہوئی ہے وہ ٹوٹلی ایک فراڈلنٹ ماحول میں ہوئی ہے, جہاں پہ یہ منی لانڈرنگ تھی, فیک ڈاکومنٹ سیپریشن تھی, جھوٹ بولنے تھے, جوڑ توڑ کی سیاست تھی. اس کے علاوہ ان بچوں نے ان کی گرومنگ کسی اور چیز میں نہیں, انہوں نے سیکھا اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو کیا ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگا کہ ایک طرف تولے سے جان چھوٹے, تو پھر انہی کے ٹرینڈ, انہی کے پروردہ, انہی کے پالے ہوئے اسی نہج پہ چلنے والے ٹولے کو پھر پکڑا دیا جائے؟ تو اس وجہ سے یہ لوگ نہ ان میں کرشمہ ہے ذوالفقار علی بھٹو والا, اور نہ ہی ان کے وہ کریڈینشلز ہیں کہ یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکیں.
اچھا,
یہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, نعرے لگا سکتے ہیں, لیکن عوام ان کے لیے باہر آ کے جوتے کھانے کو تیار نہیں.
میں یہی سوال پوچھنا چاہوں گی, راجہ ظفر الحق ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سینٹ میں حزب اختلاف کے لیڈر ہیں. راجہ صاحب, کچھ گفتگو آپ نے سنی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب کی, جماعت اسلامی کے پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہ کہ بجٹ اور مہنگائی جو جیسے جو ایشوز ہیں وہ اس موجودہ حکومت کے کیونکہ پیداوار نہیں ہے بلکہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں, تو اس میں شاید لوگوں کو سڑکوں پر لانا آسان نہیں ہوگا اس کے لیے. دوسرے یہ بھی کہ خود تینوں جو جماعتیں ہیں ان کے اندر اعتماد کا فقدان ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے ایک یعنی لانگ ٹرم کوئی تحریک ممکن ہو سکے گی اس اتحاد مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں؟
جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی پوری بات تو نہیں سنی
جی,
لیکن لگ ایسے رہا تھا جیسے ایک طرف جھکاؤ ہے اور اسی کو یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں جو خامیاں تھیں میں اس پر بحث نہیں کرتا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ 11 مہینے کی اس حکومت کی کارکردگی ہے اس کی وجہ سے جن لوگوں نے ووٹیں دی تھیں وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے, ہم شرمندہ ہیں, اور اس لحاظ سے آج اگر الیکشن دوبارہ ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ جتنی سیٹیں ان کو ملی تھی اس میں سے چوتھا حصہ بھی مل سکتی ہے. تو اس لحاظ سے ملک کے اندر فضا ایسی بن گئی ہے کہ इनके लिए अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर एक एक खास बात इस हुकूमत की ये है कि एक बात कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे और फिर वही करते हैं। परसों खुर्शीद शाह साहब ने वहाँ तकरीर की, पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने गिनवाई वो चीज़ें सारी कि हम बाहर किसी से पैसे मांगने नहीं जाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और सारी चीज़ें वो की हैं। तो इस लिहाज से इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इस कदर मुतासर हुई है कि उसमें अब इनके लिए गुंजाइश ही कोई नहीं है। और फिर ये मामला मजीद होगा आगे और हालात और बिगड़ रहे हैं।
तो राजा साहब, इसमें यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि फिर आप लोग जो हैं, कौन सी इश्यूज आप समझते हैं कि इस वक्त ऐसी हैं जिन पर एक बड़ी तहरीक चलाई जा सकती है, आप लोग उसकी उम्मीद कर सकते हैं?
ख्याल है कि सबसे बड़ी चीज तो ये, पहले तो मामला ये था कि इलेक्शन में धांधली हुई है और उसके लिए एक कमेटी भी बनी, लेकिन उस कमेटी के जो सरबराह बना दिए गए वो दफा है, वो PTI के हैं, वो खटक साहब, उन्होंने मीटिंग ही कोई नहीं की, आगे कोई बात बढ़ाई ही नहीं है, लेकिन वो बात लोगों के जहनों में तो रही है। उसके अलावा जो माली मुश्किलात लोगों को पेश हैं, आम आदमी तो खैर उसकी तो बात ही छोड़े, जो मिडिल क्लास है वो भी बिल्कुल इतने दबाव में आई हुई है कि उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें, हर चीज पर टैक्स, मांस और सांस लेने के कोई और चीज रही ही नहीं है इस पर मैं टैक्स ना लगाए हूँ। तो ये 1 जुलाई से ये बजट रूब अमल होगा, तो उसमें हम ये समझते हैं कि कोई फसाद ही खड़ा हो सकता है, क्योंकि इनके पास इसका कोई इलाज भी नहीं है।
मैं शुक्रिया राजा साहब, हमारे साथ रहिए। सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, साबिक सेनेटर हमारे साथ हैं, जिनका पहले ताल्लुक एक तवील ताल्लुक
है। कुछ थोड़ा बताना चाह रहा था, अगर आप इजाज़त दें।
मैं एक सेकंड पहले ज़फ़र अली शाह साहब से बात कर लूँ, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हमें उनका फ़ोन मिला है। तो ज़फ़र साहब, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि जो इन्होंने बात की, आपने सुनी राजा साहब ने, तो आप क्या समझते हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो रोज़ बरोज़ गैर मकबूल होती जा रही है, और ये कि मसाइल से ओदा बरा होने में उसको खातिर ख्वाह वक्त मिला या नहीं मिला, और उसकी नाकामियों की वजूहत क्या रही?
देखिए जी, बात ये है कि मैंने राजा साहब, मेरे काबिल एहतराम हैं, दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, भाई भी हैं, तो मैंने सारी बात उनकी सुनी है और दीगर दूसरे खिलाफ के लोगों की है, उनकी बात मैंने सुनी है। जहाँ तक तो हमारी हुकूमत की कारकर्दगी है, हुकूमतों की कारकर्दगी, पाकिस्तान की हुकूमतों की कारकर्दगी तकरीबन वो इसी तरह होती है, और हर वक्त वो कंट्रोवर्शियल रहती है कि कारकर्दगी ठीक है या गलत है, गलत है या ठीक है, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त इख्तलाफ जिसको पहले दिन से ही, जब जिस दिन इलेक्शन हुए, इलेक्शन के 2 दिन के बाद ही उन्होंने APC बुला ली थी जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने। मौलाना फजल रहमान साहब खुद चूंकि इंतखाब हार गए हैं, और हार जीत तो हालांकि होती रही है, होती रहती है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ ज्यादा ही फील कर लिया है, और वो पहले दिन से ही बड़े अपसेट हैं, और बड़ी उनकी गुफ्तगू भी बड़ी जहरीली होती है, और उनकी तकारीर और उनके जो फैसले हैं वो भी बाकी बल्कि पार्टी जो है वो उनसे बहुत दफा इख्तलाफ भी करती है। और अब भी इस जो APC हो रही है और जिसको लीड करेंगे जनाब मौलाना फजल रहमान साहब भी, अब भी इसमें भी कंट्रोवर्सी भी है। अभी आपने खुद सेनेटर सर जमाल स्वामी की जो है उनकी बात सुनी आपने, और जमाल स्वामी इनके साथ नहीं चल रही। ये पाकिस्तान के अवाम अब बड़ी अच्छी तरह वो जान गए हैं, चूंकि असल तकलीफ जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को ये है कि वो असम्बली के उस एयर कंडीशन हाल में नहीं पहुंचे, इसी तरह दीगर हिजब इख्तलाफ की जमातों को, उनको भी हालांकि बड़ी उनकी कहते हैं हमारी फॉलोइंग भी है, सब कुछ है, लेकिन वो जो है उन पर जो करप्शन, बड़ी नेकेड करप्शन, बड़ी नंगी करप्शन जो कि
इस तरह पकड़ गई है जिसको कोई समझने के लिए किसी डिग्री की या किसी तालीम की या सनद की जरूरत नहीं है। कॉमन मैन जो है, बकरियां चलाने वाला, वो भी जानता है और समझता है और यकीन करता है कि ये जो पिछली दो बड़ी पार्टीज जो थी, जिन दो बड़ी पार्टीज की हुकूमतें थी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ये इन्होंने बड़ी दीदा दलेरी से उन्होंने मुल्क को लूटा है, करप्शन की है, सबूत मिल गए हैं, सजाएं शुरू हो गई हैं, ट्रायल शुरू हो गया है। अब वो सारी जो टेंशन है उनको अपनी उस करप्शन की, वो उसको बचाने के लिए और वो लूटा हुआ माल बचाने के लिए और प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए वो कभी एपीसी का सहारा, कभी मौलाना खजर मान साहब का सहारा और स्ट्रीट पावर और मैन पावर, माशा मौलाना खजर मान साहब के चूंकि उनके पास मदरसे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये इसमें इख्तलाफ की जो इन्होंने ऐलान किया है, कभी महंगाई की बात करते हैं, कभी किस चीज की बात करते हैं, कभी IMF की बात करते हैं, हालांकि ये सारी चीजें पाकिस्तान की आवाम ने देखी हुई है। पाकिस्तान की आवाम ने महंगाई भी बड़ी देखी है, हर वक्त देखी है, आज भी देख रहे हैं और इससे पहले भी देखते रहे। पाकिस्तान की आवाम ने IMF का कर्जा भी देखा हुआ है और फिर
जी हाँ, क्योंकि ये तो हर हुकूमत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जफर साहब, और खासतौर पर इसलिए शुक्रिया कि आप सफर कर रहे थे और हमने दौरान आपको रोका, तो
कोई बात नहीं।
ये साबिक सेनेटर जफर अली शाह साहब थे और मैं अब अमजद शोएब साहब से कहूंगी कि वो कुछ कह रहे थे उस वक्त। जी शोएब साहब,
जी मैं कह रहा था, देखिए बात यह है, हमें इस चीज को समझना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ये सूरत हाल पैदा की, यहाँ तक पहुंचाया, उनको खुद पता था कि जब आपके ऊपर 95 बिलियन डॉलर तक का कर्जा हमने चढ़ा दिया तो वापसी का तो कोई रास्ता नहीं, लिहाजा ये कभी भी हुकूमत गिराने की तरफ नहीं आएंगे क्योंकि इनके अपने पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आके अगर हुकूमतों में यही कुछ नहीं किया तो इनको जूते पड़ेंगे, लोग इनके पीछे लग जाएंगे कि जी हमें आपने पहली हुकूमत से हटाया और अब आप आके वही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उससे बगैर हल नहीं है। तो ये वो काम कभी नहीं करेंगे कि हुकूमत गिराना, ये प्रेशर बिल्डअप करते रहेंगे ताकि करप्शन के केसेस में किसी तरह को जान छूटने का रास्ता निकला, और हुकूमत को अंडर प्रेशर लाना ही बेसिक इनकी एक स्ट्रेटेजी है। बाकी जो राय साहब ने बातें बताई वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि आज इकोनॉमी की वजह से आम आदमी के क्या हालात हैं, लेकिन आम आदमी तब पीछे लगता है अगर उसको ये उम्मीद हो कि जी ये आके मेरे हालात बदल देंगे, और ये इन लोगों को पता है कि हम हर आदमी बदल सकेंगे, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि किसी का जाती आके नहीं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि सिर्फ अपने मामला को सीधा करने के लिए, अपने करप्शन केसेस से बचने के लिए एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लाने की बात है। मैंने जैसे मिसाल दी कि ये पहले जब हमें कहा गया, आप बात, मैं बात कर रहा था कि जी 18वीं तरमीम खतरे में है, क्या किस्सा था 18वीं तरमीम का, या फिर इन्होंने ये सब गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने का था, कभी प्रेजिडेंशियल रूल का शोर मचा दिया, कभी सेंट कार्ड शुरू कर दिया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने के लिए की जाती रही जबकि ये इश्यूज नहीं थे, और अब भी जो इकोनॉमी का इशू है ये इनके बस की बात नहीं है, ये जानते हैं कि ये ठीक नहीं कर सकेंगे और इसी तरह ही चलेगा, लिहाजा इनके लिए भी मुश्किल होगा हुकूमत का अपना।
बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब, हम शायद थोड़ी देर में आपको दोबारा फोन करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हम आपको बिठाए रखें शो में
जी।
तो सामिन, हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब थे, इनके अलावा राजा जफर उल हक साहब सेनेटर जो कि सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लीडर हैं, साबिक सेनेटर जफर अली शाह और साबिक सेनेटर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब भी इस गुफ्तगू में शामिल थे। और अब हम चलते हैं एक मुख्तसर आईडी की जानिब जिसके बाद अगला मौजू।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है, आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
तो सामीन, ये प्रोग्राम है आपकी दुनिया और इसका पहला हिस्सा, इसके बाद एक घंटा और है जो बेहजत जिलानी पेश करेंगी, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं मजहबी आज़ादियों से मुतालिक, امریکہ کے محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ پر. تو اس میں ہم نے متعدد ماہرین کو مدعو کیا ہے پاکستان سے اور انڈیا سے تاکہ وہ بات کر سکیں. امریکہ نے مذہب لیکن سب سے پہلے ایک اسلام آباد سے تھوڑا سا رپورٹ ہم آپ کو سناتے ہیں. امریکہ نے مذہبی آزادی سے متعلق اپنی اس رپورٹ میں پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں قید آسیہ بی بی کی رہائی کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے, لیکن اس کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کے خلاف پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال روکا جائے. ایک مدت سے پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل اس قانون میں ترمیم کا مطالبہ کرتی رہی ہیں. اسلام آباد سے سنتے ہیں سارا حسن کی رپورٹ.
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے سال 2018 کے بارے میں بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ جاری کی ہے, جس میں پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ملک میں اقلیتوں کو تحفظ دینے اور ان کی مذہبی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے. رپورٹ میں پاکستان کے توہین مذہب کے قانون کا ذکر کیا گیا, جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں توہین مذہب کے جرم میں کم سے کم 77 افراد جیل میں قید ہیں, جن میں سے 28 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے. غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک سال کے دوران پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں مزید 7 مقدمات درج ہوئے ہیں. رپورٹ میں اکتوبر 2018 میں توہین مذہب کے الزام میں قید آسیہ بی بی کی سپریم کورٹ کی جانب سے بریت کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا گیا, لیکن پاکستان کے عدالتی نظام میں ذیلی عدالتیں توہین مذہب کے مقدمات میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پاتی ہیں, کیونکہ آسیہ بی بی کی بریت کے فیصلے کے بعد مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ملکی احتجاج کیا, لیکن بعد میں حکومت نے جماعت کے رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ توہین مذہب کے قانون میں ترمیم کے حوالے سے پاکستان کے وزیر برائے مذہبی امور نے کہا تھا کہ قانون میں اگر کوئی بھی ترمیم متعارف کروائی گئی تو حکومت اس کی بھرپور مخالفت کرے گی. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرپرسن ڈاکٹر مہندی حسن کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے اور کوئی بھی مذہبی ریاست جمہوری ریاست نہیں ہو سکتی, کیونکہ مذہبی ریاست میں اقلیتیں ہمیشہ دوسرے درجے کے شہری ہوتی ہیں.
ریلیجس مائٹ ہے پاکستان میں, اگرچہ وہ بہت مائنورٹی میں ہے اور پچھلے 9-10 الیکشن میں کبھی کوئی قابل ذکر کامیابی انہیں نہیں ملی, لیکن ان کا انفلوئنس سوسائٹی پہ بہت ہے. اور جو بھی مذہبی مسئلہ آ جاتا ہے ہر حکومت کا رویہ جو ہے وہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے. جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے لیے جو مسائل ہیں پاکستان میں وہ کافی موجود ہیں.
سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں احمدی برادری کو سب سے زیادہ توہین مذہب کے مقدمات کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. امتیازی رویوں کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس قانون کے ذریعے احمدی برادری کے بنیادی حقوق بھی سلب کیے جاتے ہیں. پاکستان میں اقلیتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں سرکاری اسکولوں, تعلیمی اداروں اور ملازمت کے مقامات پر امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رپورٹ میں ماہر اقتصادیات عاطف میاں کا ذکر بھی کیا گیا, جنہیں تحریک انصاف کی حکومت نے قومی اقتصادی کونسل کے رکن کے طور پر منتخب کیا تھا, لیکن مذہبی حلقوں کے دباؤ کے بعد احمدی ہونے کے سبب ان کی نامزدگی کا فیصلہ واپس لے لیا گیا. رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا ذکر بھی موجود ہے, جس میں جج, سرکاری ملازمین اور فوج کے اہلکاروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا حلف نامہ جمع کرائیں. ایچ آر سی پی کے چیئرمین ڈاکٹر مہندی حسن کا کہنا ہے کہ مذہبی معاملات میں ریاست کو مداخلت کا کوئی حق نہیں.
اگر اس پہ عمل کیا جائے, ریلیجس میٹر از اے پرسنل میٹر, تو پھر ریاست کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے مذہبی معاملات میں دخل دے. لیکن ریاست اگر دخل نہ بھی دے تو ریاست کے جو رویے ہیں وہ معذرت خواہانہ ہو جاتے ہیں اور وہ ایکشن نہیں لیتے جو ایکشن انہیں لینا چاہیے ریلیجس لائف کی ایکٹیویٹی.
مذہبی آزادی سے متعلق اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلح فرقہ وارانہ گروہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت قلعدم قرار دی جانے والی تنظیمیں پاکستان میں مسیحی برادری, شیعہ مسلمانوں اور ہزارہ برادری پر حملے کرتے ہیں. بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کی اہم ضرورت ہے, اور بین الاقوامی مذہبی آزادی کے ایکٹ 1998 کے تحت پاکستان میں مذہبی آزادی کے خلاف ورزی پر امریکہ اس پر پابندیاں بھی عائد کر سکتا ہے. سارا حسن, اردو وی او اے, اسلام آباد.
تو سمن, یہ سارا حسن کی رپورٹ تھی. میں بتاتی چلوں کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے اس میں 21 صفحے انڈیا میں انسانی حقوق سے متعلق ہیں اور پاکستان کے لیے 27 صفحات ہیں. تو تھوڑا سا اس سے پہلے کہ میں ذکر کروں بھارت کی صورتحال کا, میں اپنے مہمانوں کا جو سب موجود ہیں تعارف کروا دوں. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں, مختلف اسلامی تنظیموں سے ان کا تعلق ہے, مذہبی امور کے ایک ماہر ہیں. ڈاکٹر جان دیال صاحب جو ہیں یہ نئی دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں. جان دیال صاحب جو ہیں وہ رائٹر ہیں, ریسرچر ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں اور سابق سیکرٹری جنرل رہے ہیں کرسچن کونسل کے انڈیا کی. اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں بہت سے جو تحقیقات ہوتی ہیں اس میں یہ شامل رہتے ہیں. نتاشا بدوار صاحبہ جو ہیں فلم میکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, رائٹر ہیں اور جیسا کہ جان دیال صاحب نے کہا کہ سب سے بڑھ کے ایکٹیوسٹ ہیں, ہمیشہ سیکولر ایشوز پر یہ کام کرتی ہیں. اور ان کا ایک فلم, ان کا سیریز ہے کاروان محبت کے نام سے, وہ اسی کا کاس ہے. ہم ان سب چیزوں پہ بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کر دوں اور پھر میں ڈاکٹر ظاہر بخاری صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس میں دنیا کے تمام ملکوں کا ذکر ہے سوائے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے, امریکہ کے بارے میں رپورٹ کیوں نہیں ہوتی؟
اس کے جی بہت بہت شکریہ. اس کے ایک تو خیر سمپل وجہ یہ ہے کہ جب 98 میں یہ جب پورا جو ہے ریلیجیس فریڈم کا یہ کانگریس کا ایک ایکٹ تھا جس کے تحت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک آفس بنایا گیا, کمیشن قائم کیا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اینول ایک رپورٹ دی جائے گی دنیا بھر میں, تو اس میں یو ایس کو اسی میں انکلوڈ کر دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ جو یہ کمیشن ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ جو آفس ہے اور یہ جو اینول رپورٹ تیار کرتا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں ریلیجیس فریڈم, ریلیجیس ڈسکریمنیشن اور وائلنس اور اس کے بارے میں حکومت امریکہ کی پالیسی ریکمنڈیشن, ان سب امور کو احاطہ کرتا ہے. جو اسی میں اگر آپ جائیں تو وہ جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا جو سول رائٹ جو اس کا سیکشن ہے, یہ دوسرا جو ایک منسٹری ہے سمجھے امریکہ کی, وہ امریکہ کے بارے میں جو مذہبی معاملات ہیں اور ریلیجیس فریڈم کا جو ایشوز ہیں ان کو وہ ڈیل کرتا ہے. اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ رپورٹس وغیرہ یا نیوز لیٹر جو ہے وہ شائع کرتا ہے. لیکن ایک یہ تو ایک قانونی وجہ ہے اور سمپل وجہ. دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ اب یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ایک خیال یہی ہے جو سپر پاور کا جیسے یہ ہوتا ہے تجزیہ کہ ہم نے تو ایک سرٹن مقام حاصل کر لیا ہے, ہمارے ہاں سوسائٹی نے اور ریاست نے اور معاشرے نے ایک سرٹن مقام حاصل کر لیا ہے, ہم نے کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کو ریلیجیس فریڈم کی ہم نے آزادی جو ہے اس میں دی ہے اور یہ جو سٹینڈرڈ ہے یہ اب پوری دنیا میں اس کو امپوز ہونا چاہیے. تو اس خیال سے بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرے ملکوں کا تجزیہ کیا جائے.
ویسے ظاہر بخاری صاحب میں اس پہ بھی ہم بات نہیں کریں گے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ یہ ضمانت تو دنیا کے تمام آئینوں میں تقریباً موجود ہے, پاکستان میں بھی ہے اقلیتوں کے حقوق کے لیے اور مذہبی آزادی, اور بھارت تو ایک سیکولر ملک ہے وہاں تو ہے ہی. تو ابھی ہم واپس آتے ہیں باقی سوالات پر اور ایک مجموعی طور پر اس رپورٹ پر بات کرنے کے لیے, لیکن ہمارے ساتھ جو اس وقت مہمان موجود ہیں میں نے ان کا تعارف آپ سے کرایا. میں ڈاکٹر جان دیال صاحب, میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی کہ جی. انڈیا نے یعنی انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان راویش کمار نے کہا ہے کہ بھارت اپنے سیکولر ہونے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے اور معاشرے میں رواداری اور برداشت کی استعداد پر فخر کرتا ہے. یہ میں پڑھ رہی ہوں ان کی جو جواب ہے. اور کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارت میں مسلمان اقلیتوں کے خلاف پرتشدد حملوں کو روکنے کے لیے بھارتی حکومت کی اہلیت جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ اس رپورٹ میں نریندر مودی کی جماعت یعنی بی جے پی کے بعض اعلیٰ عہدیداروں کی نفرت پر مبنی تقریروں کی وجہ سے بھی نکتہ چینی کی گئی ہے, اور 2018 کے درمیان بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو میں آپ سے اب یہ پوچھوں گی کہ یہ کس حد تک صحیح ہے کہ بھارت نے اپنے سیکولر تشخص کو برقرار رکھا ہے؟
ابھی میں پاکستان کے صاحب کی بات سن رہا تھا, مگر چونکہ ہندوستان مذہبی دیش نہیں ہے, سیکولر دیش ہے, تو ایک بات تو ہم آپ کو بتا دیں, یہاں کی آزادی کا ایک بڑا پروف یہ ہے کہ جو امریکی سرکار کی رپورٹ نہیں کہہ پاتی ہے ہم کہتے ہیں. ہم ہندوستان کے لوگ ہی, ہندوستان کی سول سوسائٹی, ہندوستان کی مذہبی آزادی کے جو لوگ ہیں, سڑک کے اوپر کام کرتے ہیں, گاؤں کھیتوں پہ کام کرتے ہیں, ہم اس سے زیادہ دیکھتے ہیں.
جی ہاں بالکل. لیکن جان دیال صاحب, کیا یہ کافی ہے عام آدمی کا بولنا, یا کیونکہ ایکشن تو حکومت ہی لے سکتی ہے نا, جیسے کہ لنچنگ ہے اس میں اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟
ایکشن حکومت بھی لے سکتی ہے, ایکشن جماعت بھی لے سکتی ہے، ایکشن سول سوسائٹی بھی لے سکتی ہے۔ اور جیسے آپ نے ٹھیک کہا، سب سے بڑی ذمہ داری ہے پولیس کی، اس کے اوپر جو پولیٹیکل جس کی بادشاہت ہے اس کی، اور جوڈیشری کی۔ اور یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں تینوں ایک طریقے سے کمزور پائے جا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی بھی کمزور پائی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے آج جو ہندوستان میں دھارمک لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، خاص کر جو بڑی تعداد میں جو ہے ہندو سماج، ان کی بھی اور سب کی ذمہ داری آتی ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس کو ہندوستان بنانے والے لوگ، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ایسے جیسے لوگوں نے جو ماحول بنایا تھا، جس کی امید کی تھی، جس کے لیے کام کیا تھا، وہ ہو پائے۔ وہ صرف سرکار کے اوپر نہیں ہے، مگر جو آج کل کی سرکار ہے، آج کل کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی خاص ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ اپنی اس پوری ذمہ داری کو ایک طریقے سے نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت سرکار پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو خاص کر ہندوؤں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایکشن لے رہی ہے، قانون بنانا مانگتی ہے کہ پاکستان میں جس کو بھی اس کے دھرم کے حساب سے ستایا جائے، اس کو ہندوستان میں ایک سٹیزن شپ کا آدھار دیا جائے۔
جی، تو دیال صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟
جی
ہاں۔ اچھا، تو ہمارے ساتھ قبلہ ایاز صاحب ہیں، ڈاکٹر قبلہ ایاز، جو کہ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی جان دیال صاحب کی، ہم پاکستان اور بھارت کی ایشوز پہ الگ الگ بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے آنے سے پہلے ہم نے ایک رپورٹ نشر کی تھی، جس میں انسانی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا تھا کہ کوئی پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے، اور بنیادی طور پر مذہبی ریاست جمہوری ریاست نہیں بن سکتی، اس میں اقلیتیں ہمیشہ دوسرے درجے پر آ جاتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہاں پوچھوں گی کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسا ہے؟
ایک تو ایک اصولی بات ہے، ایک پاکستان کا آئین اگر ہم مطالعہ کریں، بے شک پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 2 میں یہی ہے بات کہ اسلام مملکت کا سرکاری مذہب ہے، مملکتی مذہب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو انسانی حقوق ہیں، وہ انسانی حقوق بھی پاکستان کے آئین میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور وہ انسانی حقوق بغیر کسی عقیدے کے، مذہب اور رنگ کے، ان سب سے بالا تر ہو کر پاکستان کے تمام شہریوں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آئین جو ہے، 1973 کا آئین، وہ ایک بہت اچھی مثال پیش کرتا ہے، اور اگر ہم آئین کے اوپر مکمل عمل درآمد کریں تو مجھے یقین ہے کہ غیر مسلم آبادی جو ہے، ان کو کسی قسم کی شکایت پیدا نہیں ہوگی۔
لیکن قبلہ صاحب، کیونکہ ہمیں ایسے واقعات بہت سے نظر آئے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو اس میں ایک چیز جس کا بہت غلط استعمال ہوا ہے، اور جس کا بار بار مطالبہ کیا جاتا رہا عورتوں کی تنظیموں کی جانب سے، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے، کہ بلیسفیمی لا جو ہے، اس کو یا تو ختم کر دیا جائے یا اس کے غلط استعمال کو روکا جائے۔ تو اس سلسلے میں کچھ کوشش آپ لوگوں نے کی کہ اس کے غلط استعمال کو روکا جا سکے، یا اس میں کچھ ترمیم کا امکان ہے؟
بالکل، اس بارے میں تو عمومی طور پہ اتفاق ہے، اور تمام ہمارے جو اہل دانش ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ہر قسم کا تمام، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو مقدس شخصیات ہیں ان کا مکمل احترام ہو، لیکن مقدس شخصیات کے احترام کا یہ مطلب نہیں کہ پھر مقدس شخصیات کے احترام کے نام پہ کسی کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے جائیں یا الزامات لگائے جائیں۔ تو اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے، اور اسی قانون کو فعال بنانا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس قانون میں جو سزا ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ قانون اس کے متعلق ہے کہ اگر کسی کے اوپر غلط الزام لگایا جائے किसी की जान के लिए खतरा बनने के हालात पैदा किए जाए तो यकीनन ऐसा काबिल ताज़ीर जुर्म है। और ये दफा जो है ये मौजूद है पाकिस्तानी कानून में, तो अगर ये गलत इस्तेमाल जो है, और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ मौकों पे इसका गलत इस्तेमाल किया गया है, तो यकीनन इस दफे के अंदर इस किस्म की सूरत हाल को बखूबी कंट्रोल किया जा सकता है।
जी, और नताशा, जैसे मैंने तारुफ करवाया, नताशा बदवार जो हैं फिल्म मेकर, जर्नलिस्ट, राइटर, एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, मैंने इनकी बहुत सी चीज़ें देखी। नताशा साहब, मैं आपसे वही बात जो मैंने अभी क़िबला याज़ से पूछी थी कि ये कहना कि मजहबी रियासत जो होती है उस जमहूरी रियासत नहीं बन सकती और उसमें अक़लियतें हमेशा दूसरे नंबर पर आती हैं, तो क्या आप समझती हैं कि इंडिया का जो तशख़्ुस है सेकुलर स्टेट की हैसियत से, क्या वहाँ पर आपको अक़लियतें जो हैं, चाहे वो मुसलमान हों, क्रिश्चन, जो भी किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, क्या वो आपको बराबर नज़र आ रहे हैं खड़े हुए?
ये तो कहना होगा हमारे पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए कि हम रिलीजन के बेसिस पर बराबरी इस देश में और इस सोसाइटी में महसूस अब नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक इंसिडेंस पर ही बेस्ड अब नहीं रहा है ये वाला, ये जो फीलिंग आई है लोगों में, ये सिर्फ ये नहीं है कि एक कि कहीं पर कोई मारा गया या कहीं पर कई कुछ दिनों के दंगे हो गए या किसी को इंसाफ नहीं मिला एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट से, सिर्फ वही बात नहीं है। बात एक माहौल की है जिसमें एक दहशत की सेंस आ रही है, जिसमें एक इनजस्टिस की सेंस आ रही है। और वो लोग जो जो इलीट हैं, अर्बन हैं, जो अपर मिडिल क्लास हैं, जो एक फिजिकल सेंस में अपने आप को थ्रेटन नहीं समझते हैं या नहीं हैं, उनमें भी एक साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन जो है वो ज़रूर बढ़ी है। और ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि जब भी कोई वाकया होता है जिसमें किसी को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, तो जिस तरह से स्टेट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जिस तरह से पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, प्राइम मिनिस्टर को रिएक्ट करना चाहिए, वो अब हमें देखने को नहीं मिलता। और वहाँ से हताशा पैदा होती है कि अगर कोई सुनवाई ही नहीं होगी तो फिर तो इस तरह के वाक़े बढ़ते चले जाएंगे और लोगों में इम्प्यूनिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी।
तो मैं जॉन दयाल साहब ने जो बात की उससे बिल्कुल बहुत ही इत्तेफाक करती हूँ। और मैं यानी सिविल सोसाइटी का अपना एक बड़ा किरदार होता है, तो चूंकि आपका ताल्लुक है नताशा, बहुत ज़्यादा फिल्म भी बनाती हैं, फिर आपको उस पर रिव्यूज़ और रिएक्शंस भी मिलते होंगे, तो आप क्या समझती हैं कि क्या सिविल सोसाइटी में ये ताकत मौजूद है कि वो खड़ी हो सके, वो रोक सके इन चीज़ों को, या वो नहीं रोक सकती?
सिविल सोसाइटी में ताकत तो बहुत है, ये हम जानते हैं कि अभी हमने हांगकांग में भी देखा सिविल सोसाइटी का रिएक्शन स्टेट के खिलाफ खड़े होने में। ताकत तो बहुत है, अब उस ताकत को एक तरह से इकट्ठा करना, इंडिविजुअल ताकतों को इकट्ठा करना ताकि वो कम्युनिटी के लेवल पर लोग एक दूसरे को सहारा बन सकें या लोग प्रेशर क्रिएट कर सकें, सिविल सोसाइटी जो है वो स्टेट पर प्रेशर क्रिएट कर सके, ये करने का काम बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और ये जो हमारा सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है कारवाने मोहब्बत, जिसको हर्षमंदर ने शुरू किया और जॉन दयाल और मैं इसमें जुड़े जी। और इसी के तहत पिछले 2 सालों से हम लोगों ने इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में, 20 से ज़्यादा स्टेट में हम लोग बार बार उन लोगों के घरों में जाकर उनकी कहानियां सुनकर उनको लीगल हेल्प और साइकोलॉजिकल हेल्प भी दे रहे हैं। और उसके अलावा एक सोशल लेवल पर अब हम लोगों ने फिल्में बनानी शुरू करी हैं, कैंपेन शुरू करे हैं, सोशल मीडिया में हम बहुत ज्यादा मैसेजिंग एक कैंपेन की तरह से कर रहे हैं। तो बहुत स्केल के हिसाब से देखें तो अभी बहुत ही छोटा सा ये एक इंटरवेंशन है, लेकिन जरूरत के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चलता रहे, बढ़ता रहे। और ऐसे जो अलग अलग जगहों पर, ये इकलौता नहीं है, कई जगहों पर, कई शहरों में मल्टीपल लेवल्स पर लोग जुड़े हैं इस ये जो इसको कम्युनलाइजेशन को रेजिस्ट करने के लिए, तो ये और ये बढ़ता चला जाएगा। इसकी इसकी होप और उम्मीद हम लोगों ने जरूर पाई है एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे का काम देखकर, और अपना जो हमें जो सिविल सोसाइटी को मिलता है, अगर हम कहीं जाते हैं और बात रखते हैं तो जो मान मिलता है, जो जो वो बातें लोग कह पाते हैं जो वो अकेले में नहीं कह रहे हैं, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने ड्राइंग रूम में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये सेक्युलर बातें शायद गलत मानी जाएंगी या इसके लिए हमें पुशबैक मिलेगा, उस वो बातें कर पाने के लिए स्पेसेस इसी तरह से क्रिएट हो रही हैं
जी,
जो कि कारवाने मोहब्बत और हम लोगों का काम है।
तो जॉन दयाल साहब, आपका जाहिर है कि जैसे नताशा का एक बहुत ही सेकुलर है, आपका भी ये नहीं है कि आप सिर्फ क्रिश्चियंस की नुमाइंदगी करते हो, आप इंसानी मतलब तमाम मजाहिब की नुमाइंदगी करते हैं, जिसमें अक्सरियत का मजहब हिंदू मजहब भी शामिल है, अगर उसमें कोई किसी के साथ नाइंसाफी हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक जमाना था कि इंडिया में बड़ा क्रिश्चियंस के खिलाफ एक रिएक्शन था, मुझे याद है कि एक कोई प्रीस्ट थे, उन्हें और उनके बच्चे को जब गाड़ी में जल गए थे, उसमें बहुत शदीद बैनुल-अक़वामी रद्द अमल सामने आया था, और उसके बाद इन वाक़यात की काफ़ी हद तक रोकथाम हो गई और हमें उस तरह का नहीं नज़र आता जैसे आज हमें गौ रक्षा और दीगर नामों से मुसलमानों के खिलाफ नज़र आता है। तो क्या वजह है
जी? नहीं, आपकी खुशफहमी से मैं सहमत नहीं हूं।
अच्छा, कैसा नहीं हुआ?
पहली बात तो मैं 50 साल से एक्टिविज्म कर रहा हूँ
जी,
और यकीनन 50 साल पहले ईसाइयों के ऊपर इतना जुल्म नहीं होता था। तो पहले होता था दलितों के
ऊपर,
84-75 से लेकर 85-86 तक हजारों के ऊपर आया। फिर जब आडवाणी ने अपनी यात्रा शुरू की उसके बाद मुसलमानों पर कहर पड़ा, और फिर 95-98 के आसपास ईसाइयों की बात आई, और 99 में ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राम स्पोर्ट्स से
और
दो बच्चों को जिंदा जला दिया गया जब पश्चिम देशों को पता लगा कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। मगर जब जिस देश में, मैं हमेशा कहता हूँ फिर क्या है, जिस देश में दलित अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहा है, जिस देश में सरदार जलाया जा चुका है, जिस देश में मुसलमान आज इस तरीके से ताजे चुके हैं, वहाँ पे कोई ईसाई अपने आप को महसूस समझे तो उसकी ये खुशफहमी बड़ी महंगी पड़ेगी। क्योंकि आज कौन है, आज ईसाई कल कसाई परसों फिर ईसाई, टारगेटिंग क्या पॉलिटिक्स उस समय की है, किस तरह की हवा है, उसके हिसाब से बदलती रहती है। मगर जो मेजोरिटेरियनिज्म आ रहा है, इसकी नताशा ने बखूबी बात की, जो दहशत एक सैलाब या हवा में एक बदबू दहशत की फैल चुकी है, वो कब किसके ऊपर कहर जाएगी कहना मुश्किल हो जाता है। और यही पे मैं कह रहा हूँ कि हमारी हमेशा मुराद रहती है सरकारों से, पॉलिटिकल पार्टी से, अपोजिशन से, कोर्ट से, कचहरी से, और कई बार हमारी गुहार सुन ली जाती है, कई बार बड़ी एक तरीके से कहा जा सकता है कि नहीं सुनी जाती है।
तो मैं जॉन दयाल साहब, इसमें मेरे सवाल दूसरा हिस्सा जो था वो ये था, गुज़िश्ता दिनों हमने एक दलित लीडर थे उनको बुलाया, पॉलिटिकल डिस्कशन था इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि मुसलमान जो हैं वो हमेशा बड़ी पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, जबकि अगर दलित और मुसलमान और दूसरी अकलियतें मिलकर एक इत्तेहाद बनाएं तो एक मज़बूत पॉलिटिकल इत्तेहाद होगा। तो यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये क्योंकि बहरहाल सियासी ताकत एक बड़ी ताकत होती है, तो क्या इसके कोई इम्कान है कि जो मजाहिब हैं?
नहीं, ऐसा करने से जो हिंदू हमारे साथ था वो भी हमारे खिलाफ हो जाता है। हमको चाहिए एक सॉलिडैरिटी,
کالے کی، گورے کی، آدمی کی، عورت کی، ہندو کی، مسلمان کی، سزا کی، عیسائی کی، سب کی، اپر کاسٹ کی، سارے لوگ مل کے کہیں گے ہم کو ہندوستان میں فاسزم قبول نہیں ہے، ہم کو ہندوستان میں میجورٹیرینزم قبول نہیں ہے، ہم کو ہندوستان میں موب کا راج قبول نہیں ہے، ہم کو ہندوستان میں لنچنگ قبول نہیں ہے۔ یہ آواز میرے کو ہلکے ہلکے سنائی دے رہی ہے، یہ آواز اٹھنی چاہیے۔
درست۔ تو نتاشا، ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک اگر پولیٹیکل سیاسی طور پر اگر مضبوط ہوں، مثلا مسلمان یا کرسچن، تو اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا ان کی صورتحال پہ یا نہیں پڑے گا؟
مسلمان پولیٹیکل طور پہ تو ہر کمیونٹی کو ایکٹیو ہونا ضروری ہے، یہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر اپنی بات آپ خود نہیں رکھ پاتے ہیں، اپنے آپ کو آپ خود ریپرزینٹ کرنے کے لیے آگے نہیں آتے ہیں، تو ایسی طاقتیں جن کے انٹرسٹ بالکل ہی ویسٹڈ ہیں، جو آپ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک ووٹ بینک کی طرح، وہ جو ہیں وہ آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرح سے سول سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے، ہر ایک انسان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پولیٹیکلی کچھ حد تک ایکٹیو ہوں۔ پر اس کے بیونڈ یہ جو ہماری سمجھ ہے کہ ہم ایک سیکولر سوسائٹی ہیں، رہے ہیں اور بن کے رہنا چاہتے ہیں، یہ سب سے ضروری، اس بات کو واپس لانا سینٹر میں کانورسیشن کے سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ اور بٹنا نہیں ہے اس بات، کیونکہ ہمیں بانٹا جا رہا ہے، کیونکہ آئسولیٹ کر کے کمیونٹیز کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو اس کا اور کمیونٹیز اگر ایک دوسرے سے اور زیادہ کٹیں گی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ میجورٹی ہی اٹھائے گی۔ ہم کو اس بات کو ہی سچ نہیں ہونے دینا ہے۔
درست۔ میں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے،
وہ کمیونٹیز میں بٹی ہوئی۔
بہت شکریہ۔ میں آخر میں، زاہد بخاری صاحب، کوئی 30 سیکنڈ باقی ہیں، آپ سے چاہوں گی کہ آپ کچھ کہیے۔ سوری،
نہیں نہیں، تو خیر بات نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے تو یہ بنیادی پروپوزیشن جو ہے نا کہ مذہبی ریاست میں دوسرے درجے کی باقی اقلیتیں ہوں گی، میں اس کی بالکل، مجھے یہ سے میں اگری نہیں کرتا، بلکہ الٹ ہو رہا ہے۔ جتنی سے سو کالڈ سیکولر ریاستیں ہیں وہ زیادہ منافرت پیدا کر رہی ہیں اور زیادہ تفریق پیدا کر رہی ہیں۔ فرانس کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، امریکہ میں بھی اگر مذہب کے نام پہ بھی نہیں ہو، اسرائیل کو دیکھ لیں۔ تو یہ جو سیکولر بن رہی ہیں، یہ اصل، اب اس میں وقت نہیں ہے، یہ بہت ڈیبیٹ کا موضوع ہے۔
تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس پہ ایک ڈیبیٹ ہی رکھتے ہیں، اس پہ ایک ڈیبیٹ رکھتے ہیں اسی موضوع پر۔
غلط مبحث ہے، بالکل
بالکل۔ اور آپ ہی سب لوگوں کو، زاہد بخاری صاحب، میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا، نتاشا بردوار کا، ڈاکٹر قبلہ ایاز کا، ڈاکٹر جان دیال صاحب کا، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ اور چند دو منٹ باقی ہیں، میں چاہتی ہوں کرکٹ پہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسد حسن ہمارے ساتھ ہیں۔ اسد، میچ کی تازہ ترین صورت حال، 309 کا ہدف تھا اسد
جی ہاں، اور ابھی جو ہے ساؤتھ افریقہ نے 69 رن بنائے ہیں اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے۔ 15.5 اوورز کا کھیل گزر چکا ہے، اور یہ تو ہے اسکور کی اپڈیٹ۔ باقی آف کورس یہ ہے کہ وہ پاکستانی تماشائی جو بہت مایوس تھے پچھلی پرفارمنس سے، تو آج ان کے لیے بہرحال اس کرکٹ میں آج کے دن انجوائے کرنے کے لیے کافی تھا۔ پاکستانی بیٹنگ جو ہے وہ بہت مناسب رہی، بڑی اچھی رہی، تمام ٹاپ آرڈر نے اسکور کیا اور ایک مناسب جو ہے وہ ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے، ارلی وکٹ بھی لے لی ہے۔ سو ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان یہ میچ اسٹیج پہ جیت رہا ہے، لیکن کافی کہنا چاہیے کہ ایک
اسٹیک پر تو یہ بات ہے نا کہ جو بھی ٹیم ہارے گی اس میں امکان ہے کہ ورلڈ کپ کی دوڑ سے ہی نکل جائے۔
ہاں جی، آلموسٹ آج کا میچ جو ہارے گی وہ اس دوڑ سے نکل جائے گی، بالخصوص ساؤتھ افریقہ۔ اصل میں جو دوسری طرف جو ہے، جو انگلینڈ موسٹ فیوریٹ تھا چونکہ دو میچز وہ ہار گئے اور آگے اس کے جو تین میچز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ٹیموں کے خلاف ہیں، یعنی آسٹریلیا کے خلاف ہے، انگلینڈ کے خلاف ہے، اور تو اگر وہ بھی ہارنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر انگلینڈ ہار جاتا ہے تو اس میں تو ایون ایک آدھ میچ ہارنے کی بھی گنجائش ہے پاکستان کے پاس۔ تو تھوڑی سی جو کہنا چاہیے کہ جو چانسز کے سیکنڈ راؤنڈ میں جانے کے، تو دوسری ٹیموں کی پرفارمنس کی وجہ سے جو کہنا چاہیے کہ وہ ٹیبل ہے، جو پوائنٹس ٹیبل، وہاں پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ تھوڑا سا موقع پیدا کر رہی ہیں۔ پاکستان چاروں میچ جیتا ہے تو فرشور لگتا ہے کہ وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔
تو بہت شکریہ سر، مجھے
میں رہے گا.
شکریہ. ابھی آپ بہجت کے پروگرام میں بھی کچھ اپنا تبصرہ محفوظ رکھیے. اور میں دو سرخیاں پڑھ دوں. اتوار کے روز شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ ان کو امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک ذاتی خط موصول ہوا ہے جس پر وہ غور کر رہے ہیں. کورین ایجنسی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی سیاسی بصیرت اور غیر معمولی جرات کو سراہتے ہوئے کم یونگ ان نے کہا ہے کہ وہ ان دلچسپ مندرجات پر سنجیدگی سے غور کریں گے. اور ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں لاکھوں رہائشیوں نے اتوار کے روز اس دوبارہ انتخاب میں ووٹ ڈالے جو صدر طیب اردوان کی پالیسیوں کا ایک ریفرنڈم اور ترکی کی کمزور جمہوریت کا ایک ٹیسٹ بن گیا ہے. تو یہ سب خبریں تفصیل سے ابھی آپ کو کچھ دن بہجت سنائیں گی جو میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. آپ کی دنیا کے دوسرے حصے کے لیے اس پروگرام کی پروڈیوسر یاسمین جمیل اور شہناز نفیس تھیں. شہناز عزیز آپ سے اب اجازت چاہے گی. آئندہ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
السلام علیکم.